الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وآتين الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما الحمدللہ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے وہی سورہ احزاب چل رہی ہے پیچھے اس میں ذکر گزر چکا کہ جب بنو قریظہ اور کی فتح بھی ہوئی دوسرے یہود قبائل بھی نکل گئے اور فتوحات جزیرے نمایاں عرب میں پھیلی مال غنیمت آیا صحابہ کرام میں فراخی آ گئی لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا تو ازواج مطہرات نے بھی عرض کی یا رسول اللہ خانہ اقدس پہ بہت تنگی ہوتی ہے بڑی مشکل سے بسر ہوتی ہے دو دو مہینے آگ نہیں جلتی چند کھجوروں پہ گزارا ہوتا ہے تو جب مال غنیمت اللہ نے دیا ہے تمام مسلمانوں پر الحمدللہ فراخی آ گئی ہے تو کچھ تو خانہ اقدس پہ بھی ہونا چاہیے گزارا تو آرام سے ہو دو وقت کی روٹی تو میسر ہو بعض روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی عرض کیا گیا کہ بادشاہوں کی بیگمات اور قیصر و کسرا کی بیگمات تو محلوں میں رہتی ہیں اور سینکڑوں کنیزیں اور خادمائیں ان کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں کم از کم گزارا تو ہو صبح و شام کا کھانا تو ہو لیکن یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزری اللہ کریم نے بھی پسند نہیں فرمائی اور بعض روایات میں ہے کہ اس شاہی بیگمات کے تذکرے سے حضور بہت خفا ہوئے کہ میں کوئی قیصر کو کسرا کی طرح بادشاہ تو نہیں ہوں کہ تمہیں وہ بیگمات کہ میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں تو اس پر اللہ کریم نے اس سوال کا جواب خود دیا کہ بھی اگر آپ کو دنیا اور دولت چاہیے تو میرے نبی کا دامن چھوڑ دو اور جتنی دولت جتنی دنیا چاہیے وہ لے جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ اور اگر دامان نبوت سے وابستہ رہنا ہے تو یہاں دنیا کا کوئی کام نہیں پھر یہی گزر بسر ہوگی اور اسی طرح زندگی گزارنی پڑے گی تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا, آیات پڑھ کر سنائی کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, میرے ساتھ رہنا چاہو یا دنیا چاہیے تو الگ ہو جاؤ, اور فرمایا والدین سے مشورہ کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں مشورے کی کیا بات ہے, بھلا ہم آپ کا دامن کیسے چھوڑ سکتے ہیں, دنیا بڑی حسین سہی, دنیا بڑی لبھانے والی سہی, دنیا میں بڑے آرام سہی, لیکن آپ کا دامن چھوڑ کر کچھ نہیں چاہیے. پھر آپ نے دوسری حضرات مطہرات کو بھی یہ آیات مبارک سنائی, سب نے وہ یہی عرض کیا کہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. تو اللہ کریم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور پہلے گزر چکا کہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے, جتنا کسی کا تعلق زیادہ ہوتا ہے, اتنی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی. تو فرمایا تمہاری عظمتیں بے پناہ ہیں, تم خاشان نبوت کی مکین ہو, تمہارے گھروں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے, تمہارے گھروں میں قرآن نازل ہوتا ہے, وہی نازل ہوتی ہے. اگر تم ہی غلطیاں کرنے لگو گے تو سدھرے گا کون؟ اگر تم غلطی کرو گی تو تمہیں دو گنا عذاب, دوسروں کی نسبت زیادہ عذاب دیا جائے گا, بڑھا دیا جائے گا, اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن جب سب نے طے کر لیا کہ ہمیں دامان نبوت کے ساتھ ہی رہنا ہے تو فرمایا وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, جن تم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار رہیں گی, دامان نبوت سے وابستہ رہیں گی, ہماری زندگی, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہماری موت, ہماری دنیا, ہماری آخرت دامان رسالت کے ساتھ ہے. تو اللہ کریم کو یہ بات بہت پسند آئی اور فرمایا تمہارے اعمال کا بدلہ بھی دو گنا دیا جائے گا, کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا, نیکیوں کا اجر بھی بہت زیادہ دیا جائے گا. وَآتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, فرمایا تم دنیا کو کیا کرتی ہو, یہ تو چند روزہ ہے, جو سوکھی روٹی کھاتا ہے اس کا بھی رات دن بسر ہو جاتا ہے, اور جو مرغ نزا کھاتا ہے اس کا بھی رات دن بسر ہو جاتا ہے. خوراک کو پتا تو خوراک کا پتہ تو تب چلے گا جب حقیقی عالم میں آئیں گے. تو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی, جب گرفتار بلا ہوں گے تو کیا کھائیں گے, خون اور پیپ اور تھور اور دوزخ کی بلائیں. دوسری طرف جو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرابر ہوں گے اور اس سے سینے منور کر کے آئیں گے, کھانے تو ان کو نصیب ہوں گے. کھانا, رہائش, اعلیٰ چیزیں ابدی زندگی میں نصیب ہوں تو بات ہے, یا تو لذیذ کھانا کھائیں تو بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے, مرغن کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہاں کی تو بہت اچھی چیز سمجھ کر کھائیں سب وہ ہیضہ ہوا پڑتا ہوتا ہے. دنیا میں وقت بسر کرنا ہے, جو حلال اور جائز وسائل سے ملے الحمدللہ, کھانا پینا رہائش اور نعمتیں آخرت میں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. فرمایا ہم نے وہاں آپ لوگوں کے لیے بہت عمدہ دعوتیں تیار کر رکھی, رزقاً کریما, ایسا رزق جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو اور کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو, نہ پیٹ درد کا, نہ بیماری کا, نہ بدہضمی کا, نہ کسی طرح کا کوئی اندیشہ اس غذا میں نہیں ہے, اور اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے, لذت ہی لذت ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو, تمہاری مثل جہان میں کوئی عورت نہیں ہے. کاشان نبوی پہ ہونے کی وجہ سے تم خواتین عالم سے بہت بلند, بہت ارفع ہو, تم جیسی کوئی دوسری عورت نہیں ہے. ہاں, اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انبیاء اور رسول مبعوث ہوتے ہیں وہ فطری طور پر, تخلیقی طور پر معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں. لیکن نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, صحابہ کرام, ازواج مطہرات, امہات المومنین سب محفوظ ہیں. محفوظ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں, گناہ سے بچاتے ہیں, لیکن ان سے بھی غلطی ہونے کا امکان رہتا ہے. تو فرمایا یہ عظمتیں, یہ بلندیاں کہ تمہارا ثانی کائنات میں کوئی نہیں, تم دنیا کی خواتین سے افضل ترین ہو کہ کاشان نبوت پہ مکین ہو, لیکن شرط یہ ساتھ چلتی ہے کہ تم ہمیشہ تقویٰ کا دامن تھامے رکھو. اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے تمہارا بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بندگی کا, عبادت کا, اطاعت کا, اسے بحسن و خوبی قائم رکھو. اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں یہ جو تصور بن گیا ہے کہ جو بے دین پاگل ہو یا بے نماز بھنگی چرسی ہو اسے ولی اللہ بنا دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ولایت الہی کی شرط تقویٰ ہے, پاگل پن نہیں ہے. ازواج مطہرات سے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی خاتون تمہاری ثانی نہیں ہے, تمہاری عظمتیں اس درجہ کی ہیں. اس کے باوجود شرط یہ ہے کہ یہی تقویٰ قائم رکھیے گا. اِنَّ تَقَيْتُنَّا, تم اللہ سے تقویٰ قائم رکھو تو, یعنی کسی بھی درجے کا ولی. یہ تو ازواج مطہرات ہیں, اور اللہ نے فرمایا تم جیسی کوئی خاتون دوسری دنیا میں نہیں ہے. ان کی عظمت کو تو صحابہ بھی نہیں پہنچتے, تمام صحابہ کی بھی یہ مائیں ہیں, امہات المومنین ہیں. الحمدللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہے کہ وہی اللہ کی بزرگ بندیاں امہات المومنین ہماری بھی مائیں ہیں. ولی کسی بھی مقام کو پہنچ جائے, ایک صحابی کی خاک پا کو نہیں پہنچتا. صحابی کتنی عظمتوں کا حامل ہو, امات المومنین کے درجے کو نہیں پہنچتا. ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ انتقیتنا, تمہارا مقام بہت بلند ہے, تم جیسی کوئی عورت دنیا میں نہیں ہے, لیکن تقویٰ شرط ہے. اگر تم اس پر قائم رہے, اس کا مطلب ہے کہ ہر غیر نبی پر نبی کا اتباع ہر حال میں لازم ہے. واقعی اگر کوئی ولی اللہ ہو, واقعی اگر کوئی بہت نیک ہو تو جہاں سے دامان رسالت چھوٹے گا وہ سب نیکی پھیکی ختم ہو جائے. نیکی بھی تو ایک عمارت ہے. اگر یہ عمارت ہے تو یہ کس زمین پر ہے؟ یہ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر ہے. اگر نیچے سے زمین ہی کھینچ لی جائے تو عمارت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو یہ تصور کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ایک دفعہ حضرت جی کے پاس حاضر ہوتے تھے تو وہاں لوگوں کے اپنے پیر صاحبان بھی آتے تھے تو ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو ان کے کچھ مجرید حضرت کی خدمت میں آ گئے تو آپ نے پوچھا بھی تم نے یہ کیسا پیر پکڑو، خود نماز نہیں پڑھتا، تمہیں کیا نیکی سکھائے گا؟ پیر تو ہوتا ہے نیکی سکھانے کے لیے. انہوں نے کہا جی وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ پانچیں نمازیں جو ہے نا مکہ مکرمہ حرم میں پڑھتے ہیں، یہاں نہیں پڑھتے. حضرت مسکرائے اور فرمایا اس سے کہو صبح شام کھانا مکہ مکرمہ سے کھا کر آیا کرو. کھانا یہاں کھاتا ہے، نمازیں وہاں پڑھتا ہے، کھانا کیوں نہیں وہاں سے کھا کے آتا؟ پھر تمہاری یہ دال روٹی کی کیا ضرورت؟ وہاں تو بڑے اچھے اچھے کھانے، حرم کے باہر بڑے خوبصورت ہوٹل ہیں، اسے کہو کھانا وہاں سے کھایا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. اطاعت الہی شرط اول ہے. سب بلندیاں، سب مراتب، سب مناسب اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے. وہی چھوٹ گیا تو زمین پیروں سے نکل گئی، پھر کسی نے کیا بچنا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، اگر کسی سے، دیکھیں ادب سکھایا جا رہا ہے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر کسی سے بات کریں تو اس طرح نرم لہجے میں نہ کریں. خاتون کی حرمت جو ہے اس میں اس کا بدن کا پردہ، اسی طرح اس کی آواز کا بھی احترام ہے. حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور اس میں پیچھے خواتین بھی شامل ہیں اور امام غلطی کر رہا ہے تو مرد تو ہو تو وہ لقمہ دیتا ہے، اگر کوئی لفظ اس نے غلط پڑا تو وہ لفظ دوہرا دیتا ہے، تو عورت کو اجازت نہیں ہے زبان کھولنے، بلکہ امام غلطی کر رہا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کر کے امام کو مطلع کرے. تو اب تو جو ہمارے جیسے لوگ تو اب جاہل شمار ہوتے ہیں اور غیر مہذب شمار ہوتے ہیں، اب تو لوگوں نے تالی بجانے سے شروع کیا اور طبلے سرنگی تک چلے گئے اور خواتین مزے سے گا رہی ہیں اور لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. جو ذرا دیندار بنتی ہیں وہ نعت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو پٹا لپیٹ لیا، نعت پڑھی یا طبلے پر گایا، وہ جو احترام تھا نسوانیت کا وہ ختم ہو. خلاف شریعت عمل پر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، نہ اللہ کریم راضی ہوں گے. جس کام کی اجازت اللہ نے نہیں دی وہ نیک نہیں ہو سکتا. عورتوں کی مجلس میں بھی نعت پڑھنا مناسب نہیں ہے. اور پھر وہ عجیب بات ہے جی، عورتوں کی مجلس میں کہاں پڑھ رہی ہیں جب وہ ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہے؟ عورتوں کی مجلس کہاں رہی جب سارا ٹیلی ویژن پہ نشر ہو جاتا ہے؟ پھر خود نمائی کا احساس ہے ہر بندے میں، خاص کر عورتوں میں، کانٹ چھانٹ چہرے کی ہوگی. اب تو بچے بھی، لڑکے بھی میں نے سنا ہے میک اپ کراتے ہیں تو ہزاروں روپے کا بل آتا ہے، 30-40-50 ہزار، اب لاکھوں تک چلا گیا ہے میک اپ کا. دوسرے دن پھر بوتھا ویسا ہی ہوتا ہے، پھر لیپ اپ ہوتی شروع ہو جاتی ہے. ہاں کو چلو 30-40-50 ہزار لگے تو وہ ہفتہ تو نکال جاتا، وہ ایک شب بھی نہیں نکالتا، پھر بوتھا ویسے کب ہے، پھر لیپ اپ ہوتی شروع ہو گئی. کس لیے؟ کیا اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے یا کیا اس کا کوئی اور فائدہ ہے؟ نہیں، نمائش کے لیے. عورت تک کا چہرہ تو ہے ہی پردہ، تو جس چیز کا پردہ ہے اس کی نمائش چاہیے میری. سو فرمایا ازواج النبی تم جیسی خاتون دنیا میں کوئی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اطاعت پیغمبر پہ قائم رہو ہما وقت. کوئی تم سے بات کرے، تمہارے مقامات بہت بلند ہیں، لیکن اس سے نرمی سے بات نہ کریں، بات کھردرے لہجے میں کریں. فلا تخدعن بالقول، کسی اجنبی سے بات ہو. اب یہ بڑا فاصلہ ہے نا، کیونکہ شان نبی سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی روٹی مانگ لیتا ہے، کوئی حضور کے بارے عرض کرتا ہے کہ حضور تشریف فرمائے یا نہیں، تو فرمایا نرمی سے جواب نہ دو، سخت لہجے میں جواب دو. کسی مرد کا آپ کی آواز پر ریجنا یہ ناگوار ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. سخت لہجے میں جواب دو. فیطم الذی فی قلبہ مرض، آپ تو اللہ کی محبوب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جو بات کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں مرض ہو، کوئی منافق ہو، تو بات سختی سے کیجیے. وقلنا قولا معروفا، اور جو بات کریں وہ دستور کے مطابق ہو، اسلامی قواعد و ضوابط کی حدود کے اندر ہو. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ امہات المومنین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی اجنبی دروازہ کھٹکھٹائے یا بات کرنا چاہے تو اجنبی سے سخت لہجے میں بات کریں، کہ اس وہ تو پتہ نہیں کیسا بندہ ہے، کون ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی مرض، ہو سکتا ہے کوئی منافق ہو، تو وہ نرمی محسوس نہ کرے. اور جو بات کریں وہ شرعی حدود کے اندر معروف ہو، یعنی شرعی حدود کے اندر ہو. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں بن ٹھن کر سر کے ساتھ گانا عورتوں کا، اور کہاں اللہ کا یہ حکم کہ اجنبی مرد کوئی بات کرنا چاہے تو جو آج کل فون بن گئے، گھر میں کوئی فون آتا ہے، نرمی سے بات نہ کریں، سختی سے بات کریں. کسی کو تمہارے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خواتین کا یہ حق نہیں ہے. آج کل ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین بن سنور کر ٹی وی پہ ناچ گانے میں شریک ہیں، جو بہت نیک ہیں وہ ناچ خانی میں لگی ہوئی ہیں. بات تو ایک ہی ہے، زبان کا پردہ نہ وہاں رہا نہ یہاں رہا. فرمایا کرنا پھر بھی اتنے کرنا، گھروں میں رہیے، بلا ضرورت خاتون کا باہر نکلنا حرام ہے. ہاں جن کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، طبیب کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، روزی کمانے کے لیے کاروبار کرنا ہے، یہ مزدوری کرنا، دفتر کرنا ہے، جو کرنا ہے، تو جب کوئی ضرورت ہو تو باہر نکلنا درست ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے. عورتیں جو کام بھی کرتی ہیں ان پر بھی یہ کھلی اجازت نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنا پردہ بھی رکھنا ہوگا، مردوں سے بے تکلفی نہیں کرنی ہوگی. جو ساتھ کام کرتے ہیں ان سے بھی بات سخت انداز میں کریں گی کہ کسی کا رجحان ان کی طرف نہ ہو، اور اگر ضرورت نہ ہو، ضرورتیں گھر میں پوری ہوتی ہوں، تو باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ زمانے قدیم کی جاہلیت کا ساتھ طریقہ اختیار نہ کیا جائے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، عورتیں بن ٹھن کر باہر نکلتی تھیں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھانے کے لیے، بھاری زیور پہن کر امیر خواتین باہر نکلتی تھیں، اور ریشمی لباس پہن کر اپنی دولت کی دھاگ بچھانے کے لیے. یعنی عورت سراپا نمائش بن کر باہر نکلتی تھی، تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں، کوئی اس کے حسن سے متاثر ہو، کوئی اس کے قد کاٹ سے متاثر ہو، کوئی اس کے زیورات سے متاثر ہو. قرآن نے حرام قرار دے دیا کہ خاتون کو لباس زیور پہن کر نمائش کرنا حرام ہے. اب آج دیکھ لیں، ہم زمانہ جاہلیت سے بہت آگے نکل گئے. زمانہ جاہلیت میں اس طرح کا میک اپ نہیں تھا جتنا آج کل ہوتا ہے. میں نے یہ تماشا بھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کی ایک لیڈر خاتون، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، کوئی فنکشن ہو رہا تھا ٹی وی پہ اور بارش آ گئی اور بارش بڑی تیز برسی، تو بھیگ چھیگ تو گئے، اس کا منہ بھی دھل گیا، تو بچے رو رہے تھے کہ ممی کہاں ہے. یعنی اس کے اپنے بچے نہیں پہچان رہے تھے. یہ میں نے خود تماشا دیکھا. وہ اتنا اوپر سے لیپا پوتی اتر گئی کہ وہ بچے رو رہے تھے ممی کہاں ہے. میں تو اس کے والد کے سپرد کیا کہ نہیں گھر لے جاؤ، ممی مرمت ہو کر آ جائے گی تو مل جائے گی. کیا فائدہ اس زندگی کا؟ یہ ساری نمائش کس لیے تھی؟ لوگوں کو، دوسروں کو دکھانے کے لیے، میں حسین ہوں، میں امیر ہوں، میں کیا فائدہ؟ فرمایا یہ زمانہ جہالت کی بات ہے. عورت کا حسن ہے اس کے گھر میں، اپنا پردہ قائم رکھے، گھر میں اچھا پہنے، اچھا کھائے، زیور پہنے، اس کا حق ہے، بنے سنورے اس کا حق ہے، لیکن نمائش کے لیے نہیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور کتنا خوبصورت کام ہے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے سجدے کرو، اللہ سے گزارشات کرو، اللہ سے انعامات مانگو. اللہ نے تمہارے گھر سے کائنات کو یہ انعام بخشا ہے کہ وہ اللہ کی نماز ادا کریں، تم بھی اللہ کی نماز ادا کرو. یہ بہت بڑے، اللہ سے ملاقاتیں کرو، اللہ تمہیں محبت کریں، پیار کریں، رحم کریں، معاف کریں، اللہ سے تعلق. اقمن الصلاۃ، نماز قائم کریں. واتین الزکاۃ، اور اگر کچھ میسر ہو تو زکات دیں. یہ اندازہ کریں تو آشانِ نبی کے عالم یہ تھا کہ دو وقت پوری حضور کی زندگی مبارک 63 برس میں کبھی دو وقت کھانا نصیب نہیں ہوا، اور مہینوں آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن نماز کے قیام کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم موجود ہے کہ نہیں ہے تو نہ دو، لیکن اگر تمہارے پاس کبھی کچھ دولت آ جائے تو زکوٰۃ ادا کر. آپ اندازہ کیجئے ان کی عظمت کا، ان کے قرب الہی کا، ان کے مقامات و مراتب کا، ان کی دنیاوی زندگی کا، جس میں پیسے کا تو نام ہی کوئی نہیں، لیکن حکم قائم ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس بھی چند سکے آ جائیں جو نصاب زکوٰۃ کا پورا کرتے ہو تو زکوٰۃ دیجئے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کمال زندگی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. سب سے بڑا کمال دنیاوی زندگی کا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کس معیار کی ہے، کس خلوص سے ہے، کس ضبط اوقات سے ہے، کتنی پابندی سے ہے، اور دل کی کس گہرائی سے ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں، اللہ کریم کو یہ پسند ہے کہ کسی طرح کی کسی آلودگی کا کوئی شائبہ آپ کے دامن پہ نہ آئے. اللہ کریم اس بات کو پسند فرماتے ہیں، اس بات پہ راضی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے حبیب، اس کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ جیسا جہان میں نہ کوئی دوسرا ہے نہ ہونا چاہیے، آپ کا دامن ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، اللہ کریم یہ اللہ کو یہ پسند ہے، لیذھب عنکم الرجس، آپ سے ہر طرح کی آلودگی آپ کے دامن سے جدا ہو، آپ کے دامن میں کوئی ہلکا سا داغ بھی نہ ہو، اے نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں ظاہراً باطناً ہر طرح سے مثالی طور پر پاک رکھنا چاہ رہی ہوں، تحرکم تطہیرا، مثالی طور پر تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بہت عظیم مقام تھا، بہت بلند درجہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھیں، باقی تین بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا، انہیں بلایا، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر حسنین کریمین کو بلایا، تو پانچوں کو اپنی چادر میں لے کر، اپنی چادر مبارک میں لے کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں، ان کو بھی اہل بیت میں ہی شامل فرما، یہ جو بلند مقام آپ نے عطا فرمایا ہے اس میں انہیں بھی شامل فرما لے، یہ خصوصی کرم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہیں بھی اپنے دامن میں لے کر دعا فرمائی کہ اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے، یہ خصوصی شفقت، خصوصی محبت اور خصوصی رحمت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حسنین کریمین کو حضرت، ان کی والدہ ماجدہ کو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو بھی اپنے دامن میں پناہ دی۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ہاں یہ آیہ کریمہ جو ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ پرانی جہالت کی رسموں کے مطابق من سنور کر باہر نہ نکلیں، تو اس پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج پر کیوں گئی تھی، بھئی یہ حج سے معنی نہیں ہے، اور بعد میں عہد فاروقی میں باقی امہات المؤمنین نے بھی حج ادا کیے، حج کی اپنی شرائط ہیں کہ محرم ساتھ ہو، پردہ ہو، حدودوں کو یود، حج کی اپنی ہیں، یہ آیت معنی ہے کہ عہد جاہلیت کی رسم کے مطابق اپنی نمائش کے لیے باہر نہ نکلیں، آپ حج پر تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایام حج میں مدینہ منورہ میں شہید ہو گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حالات کو سنبھالا، لیکن انہیں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جنہیں مورخین اور مفسرین روافض کہتے ہیں، رفض کہتے ہیں، جب کمان سے تیر نکلتا ہے تو اسے رفض کہتے ہیں، جس طبقے نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور جو گروہ تھے انہیں رافضی کہا گیا کہ یہ دین سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح کمان تیر سے نکل جاتا ہے، تو ان کا اتنا غلبہ تھا مدینہ منورہ پر کہ اکثر صحابہ کرام بھی اور اکثر لوگ مدینہ منورہ کے بھی حج کا موسم تھا، حج پر گئے ہوئے تھے، پیچھے انہوں نے امیر المومنین کو کئی دن پیاسا رکھ کر شہید کر دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حالات کو سنبھالا دیا، لیکن انہیں بھی انہوں نے بے بس کر رکھا تھا، تو اسلامی افواج کا مرکز بصرہ میں تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے بصرہ تشریف لے گئیں کہ کوئی صورت قیام امن کی بنے اور فوجیوں کو جمع کر کے کیا جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب سنا وہ بھی بصرہ تشریف لے گئے، انہیں بصرہ جانے سے روکنے والوں میں حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم بھی شامل ہیں، علیہ وسلم بصرہ میں جا کر بات شروع ہو گئی, جنگ نہیں ہوئی, بات شروع ہو گئی کیا ہونا چاہیے, کیا کیا جائے, اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے. اور جنہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے ان کو کیسے گرفتار کیا جائے, کس کو سزا دی جائے, کس پر حد جاری کی جائے, معاملہ کیسے سرد کیا جائے, قوم کو یکجا کیسے کیا جائے. یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ سحری کے وقت رافضیوں نے حملہ کر دیا اور اس نادانی میں تاریکی میں آپس میں جنگ ہوئی, بتھیرے لوگ شہید ہو گئے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جنگ میں شامل ہی نہیں تھی. جب جھڑپ ہو گئی, لوگ شہید ہو گئے, تو پھر جو سمجھدار تھے انہوں نے شور کیا, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کسی کا کیا دھرا ہے. تو اللہ کا شکر وہ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن بہت سے صحابہ اس میں شہید ہو گئے. اگر یہ جنگ تھی جسے جنگ جمل کا نام دیا گیا ہے, اگر یہ جنگ تھی تو پھر جنگی قیدی کون بنے, مال غنیمت کس نے لیا, کس میں بانٹا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر جنگ نہیں, ایک دھوکہ تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس سانڈنی کی کونچیں کاٹی گئیں وہ اس میں سواری میں تھیں ہی نہیں. یہ تو اچانک سحری کے وقت ایک طبقے نے حملہ کر دیا, اور یہی جنگ صفین میں بھی ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے کہ کسی کو حکم بنا کر فیصلہ کیا جائے کہ وہی روافض کا گروہ جو ہے وہ حملہ آور ہو کر دونوں لشکروں کو لڑا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیزوں پہ قرآن لٹکا لو, کہ فیصلہ قرآن پر کریں گے, تلوار پر نہیں. تو پھر واقعی قرآن کے مطابق حکم بنا کر جب فیصلہ کیا گیا تو اسی گروہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور پھر خارجی کہلائے کہ بالکل ہی دین سے کوئی تعلق ان کا نہیں, خارج ہو چکے ہیں, خارجی کہلائے. تو یہ تاریخ کی بھول بھلیاں ہیں جسے اسلام دشمنوں نے توڑ مروڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا. اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ مسلمان اس معاملے میں کہتے ہیں جی ہم تو سادہ ہیں. بھائی سادہ کیوں ہو, تم اپنے معاملے میں تو بڑے ہوشیار ہو, دین کے معاملے میں سارے سادہ ہو جاتے, دنیا کے معاملے میں تو کوئی سادہ نہیں ملتا, ہر ایک کو پتا ہے یہاں نفع ہے یہ نقصان ہے, یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا, یہاں دین کی بات ہے سادہ ہو جاتے ہو. یہ ان سازشوں کو بے نقاب کیا جانا چاہیے, مسلمان کے عقائد صاف ہونے چاہیے آئینے کی طرح, ان پر کوئی گرد نہیں ہونی چاہیے. وَذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, تمہارے جیسا گھر بھی کسی کا ہے. بظاہر وہ کچے جھونپڑے ہیں, مٹی سے لیپے ہوئے, مٹی کے بنے ہوئے, پتھروں کے بنے ہوئے, ان میں دروازے تک نہیں ہیں, دروازے پر کوئی ان کے کوئی کھڑکی تاک نہیں ہے, کمبل پرانا یا کوئی پردہ لٹک رہا ہے. بظاہر تو یہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں گھروندوں میں قرآن اور اس کی آیات اتری ہیں, انہیں گھروندوں میں وہی نازل ہوتی ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اللہ کے احکام, اس کی آیات, اس کا قرآن انہی کچے گھروندوں میں نازل ہوئے جن میں تم رہتی ہو, اسے دہراؤ, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن کو سمجھا کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, یقیناً اللہ بہت باریک بین ہے اور ہر بات کی خبر رکھتا. کوئی ادنا سا خیال کسی لمحے دل میں گزر جائے, اس کے اللہ کو ازل سے علم ہے کہ فلاں کے بندے کے دل میں فلاں وقت یہ خیال گزرے گا. یہ نہیں کہ وہ خیال گزرتا ہے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے, نہیں, تخلیق عالم سے پہلے اسے پتا ہے، ازل سے اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اس کا علم حاضر ہے، ماضی و مستقبل اس میں نہیں ہے، ہما وقت ہر چیز اس کے روبرو حاضر ہے. کوئی ادنا سا شائبہ خیال کا کسی کے قلم میں گزر جائے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. چہ جائے کہ تم کردار کی بات کرتے ہو، آوازوں کی بات کرتے ہو، بات کرنے کی بات کرتے ہو، کام کاج کی بات کرتے ہو، وہ ادنا سے ادنا چیز سے بھی باخبر ہے. اور قانون فطرت نیکی کے لیے کیا ہے؟ جب فرمایا کہ ہر طرح سے عملاً بھی، سوچ میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، اظہار میں بھی، ہر حال میں نیکی پہ قائم رہو، تو یہ نیکی کا حصول اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سب سے پہلی نیکی کی بنیاد ہے دعوت اسلام کو قبول کرنا، تسلیم کرنا، اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کا نبی برحق ہے، اللہ کی کتاب برحق ہے، ضروریات دین کو ماننا، ماننے والے مرد ہوں یا عورت. یہ جو ماننا ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ کچھ تقاضا کرتا ہے آگے بڑھنے کا. بندہ کسی سے کہتا ہے مجھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دو، کہتا ہے جی مان لیا پکڑا دو. پکڑاتا نہیں، یہ آپ نے سنا، آپ نے مانا، ماننے کا تقاضا ہے کہ وہ گلاس پکڑا دو. یہی تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم نے مانا تو کیا مانا؟ والمومنین والمومنات، ماننے کا اگلا درجہ ہے کہ اسے ایمان کی حد تک لے جانا. ایمان ہوتا ہے یقین کی آخری حد. ماننے میں ہو سکتا ہے ہم کسی کی بات مان لیتے ہیں لیکن دل میں پھر کھٹ کھٹ سی ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا. یہ سارے خدشات بھی نکل جائیں، یقین ہو جائے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں نے مانا ہے وہ ٹھیک ہے، تو یہ ایمان بن جاتا ہے، یقین بن. اسی کو ایمان کہتے ہیں. والمومنون مومنین والمومنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں. اب ایمان کا تقاضا اتباع و اطاعت. والقانتین والقانتات، ایمان کا تقاضا ہے کہ احکام الہی اور شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. یہ کون سا ایمان ہے کہ ہم شریعت کی پرواہ نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ہم مومن بھی ہیں؟ ایمان نہیں، ایمان نہیں ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ جس بات کو مانا ہے اس پر عمل کرو. والصادقین والصادقات، یہ جو عمل بالشریعت ہے یہ صدق عطا کرتا ہے، بندہ کھڑا اور سچا ہو جاتا ہے. جب اس نے ماننا بھی سچ ہے، عمل بھی سچ پر کرنا ہے، کھانا پینا بھی سچ ہے، بات کرنا بھی سچ ہے، اسے صدق نصیب ہو جاتا ہے، وہ غلط بیانی یا دھوکہ بازی نہیں کر سکتا. اور جب راست باز اور صدق پر آتا ہے تو پھر دنیا کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہیرا پھیری سے ملتی ہیں، کھڑے پن سے نہیں ملتی. یہ دنیا کا عجیب قاعدہ ہے. آپ سچی بات کہیں گے سچے لوگ خوش ہوں گے، جو سچے نہیں ہیں وہ ناراض ہوں گے. تو اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کھڑے اور سچے نہیں ہوتے. تو ایک اکثریت آپ سے خفا رہے گی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ والصابرین والصابرات، برداشت، صبر، اللہ کی اطاعت پہ جم کر کھڑا ہونا اس یقین کے ساتھ کہ کوئی راضی ہے یا نہیں، میرا اللہ میرا رسول راضی ہے، میرے لیے کافی ہے. تکلیف ہوگی، بھوک آ جائے گی، پیسہ نہیں ملے گا، گھر نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، اطاعت الہی سے باہر نہیں نکلوں گا. اسے صبر کہتے ہیں. ہمارا تو رواج ہو گیا نا, کسی کا باپ مر گیا, بیٹا مر گیا, اس نے شور شرابہ نہیں کیا, صبر کر دیا. یہ نہیں, صبر ہے اطاعت الہی پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا, رک جانا, اس سے باہر نہ نکلنا. جب یہ صبر نصیب ہوتا ہے, دیکھا نا کہاں سے چلا, تسلیم سے چلا, ایمان پہ پہنچا, ایمان اطاعت پہ پہنچا, اطاعت صدق پہ پہنچی, صدق صبر پہ پہنچا. جسے صبر نصیب ہو جاتا ہے, والخاشعین والخاشعات, وہ مرد ہو یا عورت, اس کا اللہ سے ایک عجیب رشتہ بن جاتا ہے. ہر حال میں, دن ہو یا رات, لوگوں میں ہو یا تنہائی میں, بیمار ہو یا صحت مند, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کام, کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا چاہتا جس پر اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو. اسے کہتے ہیں خشیت. دل میں ایک کیفیت آ جائے کہ ہر حال, ہر قیمت پر اللہ کریم کو راضی رکھنا ہے, کسی بات سے اللہ کو خفا نہ ہو کر بیٹھو, انہیں یہ خشوع نصیب ہو جاتا ہے. والمتصدقین والمتصدقات, جب یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو بندہ دوسروں کی مدد کرنے لگ جاتا ہے. ہمارا تو یہ خیال ہے نا کہ ہر بندہ ہماری مدد کرے, لیکن جسے خشوع نصیب ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے معاون بن جاتا ہے. جس قدر ہو سکے وہ خیرات کرتا ہے, تصدق کرتا ہے. خیرات صرف پیسے دینا نہیں ہوتا, کسی کو نیک مشورہ دینا بھی خیرات ہے, کسی کو برائی سے روکنا بھی بخشش ہے, کسی کی مفلسی میں اسے مٹھی بھر جو دے دینا بھی خیرات ہے, کسی طرح بھی دوسرے بندے کی مدد کرنا. یعنی جنہیں خشوع نصیب ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بن جاتے ہیں. والصائمین والصائمات, یہاں جو پہنچتے ہیں انہیں روزہ رکھنے کا مزہ آتا ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک بشر میں فرشتوں جیسی صفات, یعنی صفات ملکوتی پیدا کرنا, نہ کھانا نہ پینا فرشتوں کی صفت ہے. ایک انسان, ایک مسلمان جب ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سمجھ کر اور ان حدود کے مطابق, تو اوصاف ملکوتی نصیب ہو جاتے ہیں کہ ایک معین وقت تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ خلاف شریعت بات کرتا ہے, نہ غلط لفظ منہ سے نکالتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ کسی کا حق مارتا ہے. ان ساری پابندیاں اپنے پر عائد کر لیتا ہے, گویا اس میں اوصاف ملکوتی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کسی مرد کی وراثت نہیں, نہ عورتوں پر منع ہے. مردوں کو بھی یہ دولت نصیب ہو سکتی ہے, خواتین کو بھی نصیب ہو سکتی ہے. جب اس حد تک پابندی پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہوتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات, کہ جو اپنی آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ دنیا میں ہر بندے کی آبرو خطرے میں رہتی ہے. یہ منازل طے کر کے جو آتے ہیں ان میں اللہ کریم وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں. آبرو کا ضائع کرنا صرف برائی کرنے میں نہیں ہے, برا سوچنا بھی آبرو کے خلاف ہے, بری نظر سے دیکھنا بھی آبرو کو مجروح کر دیتا ہے, داغ بدنما داغ پیدا کر دیتا ہے. تو فرمایا یہاں پہنچ کر بندے کو یہ قوت ملتی ہے کہ وہ حقیقی طور اپنی آبرو کی حفاظت کر سکے, اور جب یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو اسے انعام یہ ملتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے بخشش کے خزانے رکھے ہوئے ہیں اور بہترین بہت بڑا اجر جو تم سوچ بھی نہیں سکتے, اتنا بڑا انعام اور بدلہ ان کے لیے رکھا. تو گویا تسلیم سے شروع ہوا، ایمان پہ پہنچا، ایمان کے بعد اطاعت شعار ہوا، پھر صدق پہ پہنچا، صداقت شعار ہوا، پھر صبر پہ پہنچا، پھر خشوع نصیب ہوا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا، پھر روزہ دار بنا، مرد ہو یا عورت، پھر اس کے بعد اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا، یہ سارا ایک تناور درخت جو بنا اس پر پھل کیا لگا، اسے ذکر دوام نصیب ہو گیا، ہمہ وقت اللہ کا ذکر نصیب ہو گیا، ذکر قلبی نصیب ہو گیا، ذکر دائمی نصیب ہو گیا، ذکر کثیر نصیب ہو گیا، وذاکرین اللہ کثیرم وذاکرات، یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے، ذکر کثیر یہ ہے کہ جب آپ کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے، صرف زبان سے نہیں، صرف آنکھوں سے نہیں، صرف کانوں، صرف دل سے نہیں، وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جائے اور ہمہ وقت ذکر کرتا رہے۔ اب جس بھی درخت کا جو پھل لگتا ہے وہ اس کا بیج بھی ہوتا ہے۔ صوفیاء نے صرف یہ کیا، اہل حق نے صرف یہ کیا کہ یہ جو ذکر کا پھل لگتا ہے اگر اسے لوگوں کے دلوں میں بو دیا جائے اور اس کی آبیاری کی جائے اور شریعت کی پابندی کی جائے، حلال کھایا جائے، نماز روزہ کیا جائے، سچ بولا جائے اور اس پر محنت کی جائے، تو یہ سارے درجے پھر حاصل ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو پھل ہے جب اسے بیج کی طرح بوئیں گے تو پھر وہی سارا درخت پیدا ہوگا اور پھر اس پر بے شمار پھل لگیں گے جن سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے۔ تو جو لوگ ایک تناور درخت بن کر ان پر بے شمار پھل لگتے ہیں اور دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی کو شیخ کہا جاتا ہے۔ سلاسل تصوف میں مشائخ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دلوں میں ذکر کا بیج بویا اور پھر وہ بڑے تناور درخت بنے اور پھر ان پر بہت سا پھل لگا اور بے شمار اللہ کے بندوں کو نصیب ہوا اور ان کے دل بھی ذاکر ہو گئے، ایسے لوگوں کو تصوف میں شیخ کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔